الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين صريح المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين اللهم إنا نشكو إليك فضل نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتطاول الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب المقال والسكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي المطلبي الأبطحي البدحي الطهامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وحاسبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد جاء بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ارشاد پروردگار عالم کا کہ میرے حبیب اے پیغمبر کافروں کو شکوں سے کہہ دیجیے کہ میری نمازیں میری تمام عبادتیں میری زندگی میری موت یہ سب اللہ کے لیے ہے وہ اللہ جو بیت اللہ شریف ہے اور میں اسی کی طرف سے اس عمر پہ معمول ہوں اور اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سب سے پہلی فرد ہوں عزیزان محترم یہ اشرح مجالس جس کا آغاز یکم محرم الحرام کی مجلس سے ہوا تھا اور اس کے لیے میں نے جس آئے کریمہ کا انتخاب کیا تھا وہ یہی سورہ مبارکہ انعام کی دو آیتیں ہیں آیت نمبر 162 اور آیت نمبر 163 انہیں دو آیتوں کے ذریعے میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا موضوع تھا قانون مرکزیت اور اسلام مختلف عنوانات سے مختلف پہلوؤں سے میں نے اپنے آرائز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی اور یہاں تک اپنی گفتگو کو اب تک لانے میں کامیاب ہوا کہ جس طرح کائنات کی ہر مخلوق کے لیے ایک مرکز معین ہے اور اس مرکز سے وابستگی اس کے لیے بقا کا زندگی کا اور حیات کا باعث ہے اسی صورت سے انسان کے لیے بھی ایک مرکز کا ہونا ضروری ہے اور اسلام نے اس مرکز کو مرکز توحید کے عنوان سے متعارف کرایا ہے اور یہی مرکز توحید ہے کہ جو ہمیں ولایت کی طرف متوجہ کرتا ہے اس لیے کہ اگر انسان تن تنہا ہوتا اور صرف اس کی انفرادی زندگی کا عنوان ہوتا اسے انفرادی طور پہ اپنی زندگی کے امور اعمال عبادات انجام دینا ہوتے تو پھر اس کی صورتحال اور اس کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے. لیکن چونکہ پروردگار عالم نے انسان کو معاشرے میں ساتھ دیا, اجتماع میں ساتھ دیا, انسان تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہیں ہے بلکہ سماج کے اندر زندگی بسر کرتا ہے, لہذا ایک دوسرے کے تعاون کا بھی محتاج ہے اور ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی بھی ذمہ داری اس پہ آتی ہے. انسان چونکہ معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہے, سماج میں زندگی بسر کر رہا ہے, اجتماع میں زندگی بسر کر رہا ہے, لہذا اس کی زندگی کے بہت سارے تقاضے ہیں, اس کی زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں اور کامیاب طریقے پر اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے اس کے واسطے ضرورت یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام قوانین کے سامنے سر نیاز خم کر دے اور انفرادی زندگی میں بھی اسی کے احکام کو نافذ کرے, اجتماعی زندگی میں بھی اسی کے احکام کو نافذ کرے. یہی حقیقت ہے, حقیقت ہے تصور بلایت. لیکن اللہ خود اپنے قانون کو, اپنے احکام کو ہمارے درمیان نافذ نہیں کرنے آئے گا, اس لیے اس نے انبیاء اور مرسلین کا سلسلہ جاری کیا اور ائمہ اور معصومین کے سپرد کی ذمہ داری کی کہ وہ انسانی معاشرے کی قیادت کا فریضہ انجام دیں اور اس معاشرے میں اللہ کے قانون کو نافذ کریں اور ان لوگوں کو ان کے اس اپنے مرکز سے وابستہ رکھتے ہوئے اللہ کی طرف لے کر آئے اور معراج کو کمال عبدیت کا مالک بنائے. عزیزان محترم, تو گفتگو معراج عبدیت کے سلسلے میں یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان اگر واقعی عبدیت کی بلندیوں اور معراج میں فائز ہونا چاہتا ہے اور ہر اعتبار سے کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی کے تمام مسائل و مشکلات کو الہی قیادت کے زیر سایہ حل کرنا ہوگا, یعنی مکتب ولایت اور مکتب ولایت زیر سایہ. اسی لیے میں نے شبت پیاس کیا کہ جب امامت پردہ غیب میں چلی گئی, ہمارا بار بار امام پردہ غیب میں چلا گیا تو پھر پردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ دین تمہارا قیامت تک کے لیے معطل ہے, جب تک تمہارا امام پردہ غیب سے نہ آ جائے تمہیں انفرادی اور اجتماعی طور پہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان محترم, یاد رہے کہ یہ اسلام ہماری زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا ہے, اسلام ہماری زندگی کے مسائل و مشکلات کا حل لے کر آیا اور زندگی اس کے سفر کو روکا نہیں جا سکتا اس لیے کہ سانس آ جا رہی ہے. جب تک سانس آ جا رہی ہے زندگی کا سفر جاری ہے اور جب تک زندگی کا سفر جاری ہے اس وقت تک زندگی کے مسائل ہیں اور جب تک زندگی کے مسائل ہیں اس وقت تک ان مسائل کا حل ہونا چاہیے, حل نکلنا چاہیے. تو ایسا دین کہ جو کسی زمانے میں زندگی کے مسائل کو حل کرتا ہو اور کسی زمانے میں زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو وہ کامل دین نہیں کہلا سکتا. لہذا اسلام نے اپنی حقانیت بتائی کہ دیکھو تمہیں اصل میں قیادت معصومین میں زندگی بسر کرنا ہے, ولایت معصومین میں تمہیں اپنی زندگی کو سفر آگے بڑھانا ہے. معصوم چاہے ظاہر بظاہر موجود ہو اور چاہے معصوم پردے میں موجود ہو, معصوم موجود ہے تمہاری اصل قیادت کی بات کو معصوم کے ہاتھ میں, تمہارا اصل رہبر, تمہارا اصل مرجع, تمہارا اصل مرکز معصوم ہے. لیکن معصوم بھی اپنی طرف سے تمہاری قیادت کے لیے کسی نہ کسی کو معین کرتا ہے جو تم معصوم سے تمہارے رشتے کو استوار کرے, جو معصوم سے تمہارے سلسلے کو جوڑے رکھے, لہذا اسے پہچاننے کی ضرورت ہے. معصوم نے اسی لیے پہچانوایا کہ دیکھو جن میں یہ پانچ شرطیں پائی جاتی ہوں, سب سے پہلی شرط یہ وہ فقیر ہو, دوسری شرط یہ وہ اپنے نفس کا محافظ ہو یعنی اس کے دل میں خوف خدا پایا جاتا ہو, تیسری شرط یہ کہ وہ اپنے دین کا محافظ ہو, چوتھی شرط یہ کہ وہ ہوا حبس کا مردانہ ہو, پانچویں شرط یہ کہ وہ اپنے مولا کے احکام و عوامل کے مطیع ہو. جب اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جائیں تو پھر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ دین کے تمام مسائل میں اس کی طرف رجوع کرو, اس لیے کہ یہ وہ علماء ہیں جو تمہارا رابطہ ہم سے جوڑتے ہیں اور ہم تمہارا رابطہ اللہ سے جوڑتے ہیں. ایک سوال پڑھنے پر کہ بہت سے لوگ علماء کی قیادت و رہبری اور ان کی مرجعیت کے مسئلے کو یہ کہہ کر کمزور بتاتے ہیں کہ صاحب یہ غیر معصوم ہیں, ان سے خطا کا امکان ہے, ان سے غلطی کا امکان ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اگر ان کو معصوم کہے اور معصوم کہہ کے ان کی قیادت کی طرف بلائے تب تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ علماء نہ ان کو معصوم نے معصوم کہا ہے اور نہ نامی نے معصوم کہتے ہیں, نہ حدیثی نے معصوم کہتی ہے, تو قرآنی نے معصوم کہتا ہے, یہ غیر معصوم ہے. لیکن غیر معصوم کو بھی ہمارا قائد اور ہمارا رہبر جس نے بنایا ہے मासूम नहीं ने हमारा रब बनाया, मासूम नहीं ने हमारा बच्चा बनाया, मासूम नहीं ने हमारा बरकस करार दिया। तो अब जब मासूम ने बरकस करार दे दिया तो इनकी इतात वैसी ही है जैसे मासूम की इतात, इनकी ज़ियादत वैसी ही है जैसे मासूम की इतात। अब रहा सवाल नजरियाती इख्तिलाफात का, तो अज़ीज़ान मोहतरम यहाँ पे मैं आपके सामने बहस कर दूँ कि इसके दो मरहले हैं। नजरियाती इख्तिलाफ यकीनन एक फितरी मसला है। देखिए हुक्मे वाकई चाहे वो हमारी जिंदगी के इनफरादी मसाइल हों या इज्तिमाई मसाइल हों, जितने भी जिंदगी के शोबे हैं उसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, किस फरीजे को अंजाम देना है और किस फरीजे की अदायगी से हमें बाज रहना है, किस काम को अंजाम देने से हमें बाज रहना है, ये हुक्मे वाकई कानून इलाही लौह महफूज में लिखा हुआ है। मासूम जो हुक्मे वाकई है वो हमें बता देते हैं, लेकिन अगर मासूम नहीं है अब उलमा का ये मसला पड़ता है, तो या तो ये सारे मसाइल जो हमारे दरमियान पेश आ रहे हैं उनका हल पहले से हदीस और कुरान मौजूद है या नहीं मौजूद है, अगर मौजूद है तो उलमा उसे बयान कर देती है, और अगर नहीं मौजूद है तब यहाँ पे इश्तिहाद की बंदी आती है। और इश्तिहाद हमारे इस तरह का इश्तिहाद नहीं होता है कि मसलन दाढ़ी के ऊपर एक मरतबा हाथ फेरा और फेरने के बाद कहा कि साहब मेरी ये राय है, मेरा ये मसला है, मेरा दिल ये कहता है, या मैं साफी तौर पर उसे तस्बीह उठाई और इसने सारा देखा कि मैं इस मसले में हराम का फतवा दूं या हलाल का फतवा दूं, और जो दिल चाहा या तस्बीह के एतबार से जो दाना आया उसने कभी किस चीज को हराम कर दिया कभी चीज को हलाल कर दिया। नहीं, मुश्तकिल दलील का पाबंद होता है, दलील का पाबंद होता है, उसके लिए दलील कुरान को करार दिया गया है, उसके लिए दलील सुन्नत को करार दिया गया है, उसके लिए दलील अक्ल और इजमा को करार दिया गया है। मुश्तकिल दलील की रोशनी में हुक्म खुदा तक पहुंचने की कोशिश करता है। अगर फर्ज कर लीजिए कि दलील की रहनुमाई में वो हुक्म वाकई तक पहुंच गया और उसने हुक्म वाकई बयान किया तो हम उस पर अमल करेंगे तो वो तो बड़े अजर का वाली बनेगा, एक तो कोशिश करने का अजर और दूसरे हुक्म वाकई तक पहुंचने का अजर। लेकिन अगर उसने कोशिश की और हुक्म वाकई तक ना पहुंच सका, चूंकि वो मासूम नहीं है, गैर मासूम है, उसके यहाँ खता का गलती का इम्कान है, हुक्म वाकई तक नहीं पहुंच सका, तो अज़ीज़ान मोहतरम उसने कोशिश तो की थी, हुक्म वाकई तक नहीं पहुंचा तो अल्लाह कोशिश का अजर देगा, हुक्म वाकई तक पहुंचने का अजर नहीं मिलेगा। लेकिन इस खता को शरीयत ने खता नहीं माना है बल्कि मसले का हल करार दिया है कि मुश्तहिद जो भी कहे तुम्हें अमल करना है, अंजाम देना है, जब तुम उस पर अमल कर लोगे अंजाम दोगे अपने जिम्मेदारी को अंजाम दोगे तो अल्लाह की मार्गा में भी बड़ी जिम्मा होगे और मासूमी के सामने भी सुर होगी। ये है असमें मसला। लिहाजा फर्ज कर लिए कि एक ही मामले में एक ही मसले में कोई मुश्तहिद कुछ कह रहा है, दूसरा मुश्तहिद कुछ कह रहा है, तीसरा मुश्तहिद कुछ कह रहा है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ ये देखना है कि हमारा मर्जा जिसकी हम तकलीफ करते हैं उसका नुकता नजर क्या है, उसका फतवा क्या है, उसने जो फतवा दिया है हमें उसे फॉलो करना है। लेकिन मैं ये बता इसलिए कि ये सारे के सारे मसाइल इनफिरादी इबादतों में आएंगे, इंफिरादी इबादत है, इंफिरादी मसाइल, मसाल के तौर पर नमाज का मसला, मिसाल के तौर पर रोजे का मसला, मिसाल के तौर पर हज का मसला, लेकिन वो सारे के सारे उमूर जो इज्तिमाई जिम्मेदारियों से ताल्लुक रखते हैं, जो मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं, जो इस्लामी समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो सियासत से ताल्लुक रखते हैं, जो हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं, जो मुआशरे की भलाई से ताल्लुक रखते हैं, जो हमारी दुनियावी फलाह वजह से ताल्लुक रखते हैं, उसके अंदर मेयार मुज्तहिदीन में हर मुज्तहिद को नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उस मुज्तहिद को बनाया जाएगा, उस मर्जा को बनाया जाएगा कि जो इस्तेहाद भी रखता हो, सकाहत भी रखता हो, मर्जाइयत भी रखता हो, उसी के साथ साथ पूरे मुआशरे की क़यादत और बल्कि फरीजे को भी अंजाम दे रहा हो। तो जो मुआशरे की रहबरी और फरीजे एक सवाल पढ़ने पर पसंद करेंगे से نہ بے نیاز ہوا ہے اور نہ بے نیاز ہو سکتا ہے اور نہ آئندہ بے نیاز ہوگا. جب ہمیں خیال اور رہبری کی ضرورت ہے ہر دور میں, ہر زمانے میں, ہر عہد میں, تو آپ بات دو ہاتھ سے خالی نہیں کہ یا تو ہم ان لوگوں کی قیادت میں جائیں, ان لوگوں کی رہبری کو قبول کریں کہ جو ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں. اس لیے کہ بس دو ہی خط ہیں, یاد رہے اسے, دو ہی خطوط ہیں پوری تاریخ میں جو رمضان آپ کو دکھائی دیں گے. ایک خط ہے جسے حق کہتے ہیں, دوسرا خط ہے جسے باطل کہتے ہیں. ایک خط ہے جسے خیر کہتے ہیں, دوسرا خط ہے جسے شر کہتے ہیں. ایک خط ہے جسے اچھائی کہتے ہیں, دوسرا خط ہے جسے برائی کہتے ہیں. ایک خط ہے جسے اسلام کہتے ہیں, دوسرا خط ہے جسے کفر کہتے ہیں. ایک خط ہے جسے ایمان کہتے ہیں, دوسرا خط ہے جسے نفاق کہتے ہیں. دو ہی خطوط ہیں, تیسرا کوئی خط نہیں. آج کے اس طرح کی یافتہ دور میں اگرچہ ہم نے اتنی اصطلاح یاد کر لی ہے, مثلا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہمارا تعلق نہ ان سے نہ ان سے, ہم نیوٹرل, ہم غیر جانبدار ہیں, ہم بیچ کے. عزیزان محترم, یہ بیچ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. غیر جانبداری اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں. اس لیے کہ بات سیدھی سیدھی ہے. آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں نزاع کر رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں, دو فرقے ہیں, دو گروہ ہیں, دو لڑکے ہیں, تو ان میں سے کوئی ایک حق ہوگا اور کوئی ایک باطل ہوگا. ممکن ہے کہ یہ دونوں کے دونوں باتیں ہوں, اسے ذہن رکھیے, ممکن ہے یہ دونوں کے دونوں باتیں ہوں اور کوئی تیسرا نظریہ ہو, صحیح ہو, وہ حق ہو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دو آدمی جب آپس میں نظر کریں تو دونوں حق ہو. توجہ, دونوں حق نہیں ہو سکتے, دونوں حق نہیں ہو سکتے, دونوں صحیح نہیں ہو سکتے, دونوں سچ نہیں ہو سکتے. ان میں سے یا ایک صحیح ہوگا, ایک غلط ہوگا, ایک حق ہوگا, ایک باطل ہوگا, ایک خیر ہوگا, ایک شر ہوگا. تو عزیزان محترم, آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے دیے پہ جوہرِ عقل کے ذریعے یہ پتا لگائیں کہ ان میں حق کون سا ہے, باطل کون سا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, خیر کیا ہے, شر کیا ہے. اور آپ جب صحیح غلط کی تحقیق کر رہے ہیں تو پھر آپ صحیح کو سپورٹ کریں, حق کو سپورٹ کریں, حق کے راستے پہ چلیں. نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ دل سے بات ہے آپ میں سے, کیا کسی کو صحیح سمجھ رہے ہو, کسی کو غلط سمجھ رہے ہو, تو جس کو بھی صحیح سمجھ رہے ہو آپ یا اس کی طرف سے. تو یہ تو ظاہر کی بات دکھاوے کے لیے سوال نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف, غیر جانے تارے نیوٹرل, یہ آج کے دور کی ایجاد ہے. اور میں آپ کی شکر کر دوں, عرض کر دوں کہ نیوٹرل آپ جانتے ہیں اسلام کی اصطلاح میں کیسے کہتے ہیں؟ جب خط دو ہی ہو گئے, ایک اسلام دوسرے کفر, ایک توحید دوسرے شرک, ایک خیر دوسرے شر, ایک ہاتھ ہاتھ دوسرے باتیں, جب سب دو ہی ہیں تو اب نیوٹرل کوئی چیز نہیں. جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتا ہے وہ اپنے آپ کو منافق کہہ رہا ہے. اس لیے کہ یہی غیر جانبدار ہے جسے منافق کہا جاتا ہے. یا خیر یا شر, یا بدی یا نیکی, یا اسلام یا کفر, تقدیر ہے کہ حق تبھی باطل کے ساتھ اور باطل کبھی حق کے ساتھ مل کے مشتبہ ہو جاتا رہا. لیکن کربلا تک جب بات پہنچی تو حسین نے اپنی قربانیوں کے ذریعے حق اور باطل کے راستوں میں ایسا باندھے فرق پیش کر دیا کہ اب قیام قیامت تک کے لیے حق نہ باطل کے ساتھ مل کے مشروب ہو سکتا ہے نہ باطل حق کو مٹانے کی کوشش کر سکتا ہے. دو خط واضح کر دیے اور تمام دنیا انسانیت سے خطاب کر کے کہہ دیا کہ دیکھو حق اپنی جگہ پہ روشن ہے, باطل کا چہرہ اپنی جگہ پہ سامنے آ گیا ہے, اب تمہارے اختیار میں ہے چاہے حق کے راستے کو اختیار کرو چاہے باطل کے راستے کو اختیار کرو. یعنی یا حق کے راستے کو اختیار کر کے ہو بن جاؤ اور یا باطل کے راستے کو اختیار کر کے ہو بلا بن جاؤ. سلام علی محمد و آل
محمد.
یہ سلسلہ کربلا تک آیا اور کربلا کے بعد بھی آج تک جاری. پوری دنیا میں دو ہی چیزیں رانگ اور رائٹ, ٹروتھ اور فالس, صحیح اور غلط, حق اور باطل. تو عزیزان محترم, کوئی بھی اگر یہ کہے کہ غیر جانبدار میں غیر جانبدار کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, تمہیں اختیار ہی کرنا ہے ان دو راستوں میں سے کوئی ایک راستہ ہے. یہ تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے. اور جب کسی ایک راستے کو انتخاب کرنا ہے, کسی ایک راستے کا تمہیں عملی طور پہ منتخب کرنا ہے اسے زندگی کے سفر کو آگے بڑھانے کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز روکی جا سکتی, زندگی کا سفر نہیں روکا جا سکتا. اس سے دل رکھیے, زندگی کے سفر کو کبھی بھی روکا نہیں جا سکتا. میں نے عرض کیا کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا سفر نفس کی آمد و رفت کے اوپر موقوف ہے, سانس کی آمد و رفت سے اس کا تعلق ہے. جب تک انسان کی سانسیں آتی جاتی رہیں گی اس وقت تک زندگی کا سفر جاری رہے گا. چنانچہ جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت تک آپ کا سفر جاری ہے. آپ بس میں ہوں تب بھی سفر گئے, رز میں ہوں تب بھی سفر گئے, سفر میں ہوں تب بھی سفر گئے, حضر میں ہوں تب بھی سفر گئے, جگ میں ہوں تب بھی سفر گئے, سلو میں ہوں تب بھی سفر گئے, گھر میں بیٹھے ہوں تب بھی سفر گئے, بازار میں ہوں تب بھی سفر گئے, گز برس کر رہے ہوں تب بھی سفر میں ہے, آرام کی نیند لے رہے ہوں تب بھی سفر میں ہے, خاموش ہوں تب بھی سفر میں ہے, بول رہے ہوں تب بھی سفر میں. آپ کا سفر کبھی رک نہیں سکتا, سفر جاری ہے. جب سفر جاری ہے تو پھر اسی کے ساتھ ساتھ راستے کا بھی انتخاب ہوگی, اور راستے کا انتخاب کر لیا تو راستے کے انتخاب کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم رہبر کا انتخاب بھی ضروری ہے, قائد کا انتخاب بھی ضروری ہے. رہبر اور قائد جب دو طرح کے ہیں, کچھ وہ طاقتیں ہیں جو ہمیں باطل کی طرف لے جانا چاہتی ہیں, کچھ وہ طاقتیں ہیں جو ہمیں حق کی طرف لے جانا چاہتی ہیں. تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو الہی قیادت و رہبری کو کبھی فراموش نہ کرنا. الہی قیادت و رہبری کی ضرورت ہم نے تمہارے لیے پوری کر دی ہے. چنانچہ 124,000 انبیاء اور 12 ائمہ. عزیزان محترم, ہمارے زمانے کا قائد, ہمارے زمانے کا اصل رہبر کون ہے؟ وہ امام جو پردہ غیب میں موجود ہے. ہماری قیادت کی باغڈور اصل میں کس کے ہاتھ میں؟ اس امام کے ہاتھ میں. ہمارا ولی کون ہے؟ وہ امام. ہمارا مولا کون ہے؟ وہ امام. ہم پہ اولا کا تصرف کون ہے؟ وہ امام. جو سلسلے امامت کی آخری کڑی ہے پردہ غیب میں اور آج بھی موجود ہے, جو صاف صاف یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم میرے پردہ غیب میں ہونے سے یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا سلسلہ منتقا ہو گیا اور میں تمہارے امور کی طرح متوجہ نہیں ہوں. امام اپنی توقی میں فرماتے ہیں انا خیر و مقبلین علی مراعاتکم فلا ناسینا لذکرکم. میرے شیو, میرے چاہنے والو, میرے دوستارو, یاد رہے کہ میں کبھی بھی تمہاری خبرگیری سے, تمہارے حالات کے بارے میں اطلاع حاصل کرنے سے, تمہارے رعایت سے, تمہارے مسائل سے غفلت نہیں برتا. سبحان اللہ, تم غفلت برتو تو برتو, تم ہمارے بارے میں غفلت سے کام لو تو, تم ہمیں بھول جاؤ تو بھول جاؤ, مگر ہم تمہیں نہیں بھولتے. عزیزان محترم, یہ الہی ولایت ہے, یہ الہی قیادت و رہبری ہے. امام نہ صرف ہمارا امام ہے, نہ صرف ہمارا ولی ہے, بلکہ کائنات کی ہر شے کا ولی ہے, کائنات کے ایک ایک ذرے کا ولی ہے, کائنات کے ایک ایک ذرے کا مولا ہے. اور اسی لیے آواز آتی ہے, اسے کہتے ہیں مرکز, مرکز مرکز. اسی لیے پکار کے کہا گیا کہ اے مولا آپ ہی ہیں جن کے وجود سے دنیا قائم ہے, اور مولا آپ ہی ہیں جس کے توفیق میں ہمیں رزق عطا ہوگا. یہ ہے مرکزیت. اور ہمارے اعمال, جو ولی ہوتا ہے, جو حاکم ہوتا ہے, اس کا فریضہ ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا کی سرگرمیوں سے واقفیت رکھتا ہو. توجہ, اپنی رعایا کی ان کے اعمال و افعال سے، ان کے حرکات و ذکرات سے باخبر ہو، بتاؤ اسے کہ وہ اجتماعی طور پہ کس طرف جا رہے ہیں، ان کا سفر کس منزل میں پہنچ کے تمام ہونے والا ہے، ابدیت کی بلندیوں پہ جا رہا ہے یا ابدیت کی بستیوں کی طرف جا رہا ہے، رحمان کے راستے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں یا شیطان کے راستے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اسے معلوم ہونا چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے۔ لہذا ہم اس ترازو میں سنیے حدیث کہ مولا کی خدمت میں صبح و شام ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان کے چاہنے والوں کے، مومنین کے اعمال و افعال اور ان کی عبادات کی فہرست پیش کی جاتی ہے امام کی خدمت میں۔ امام اسے دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کبھی مسکراتے ہیں اور کبھی آپ دیدہ ہوتے ہیں۔ مسکراتے کب ہیں؟ جب ہمارے نیک اعمال کی فہرست ان کے سامنے جاتی ہے، جب ہماری عبادتیں ان کے سامنے جاتی ہیں، جب ہمارے خیرات ان کے سامنے جاتے ہیں، جب ہماری اطاعت ان کے سامنے جاتی ہے۔ لیکن جس وقت امام کے سامنے ہمارے گناہ پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے گناہوں کی فہرست جاتی ہے، تو اس وقت امام آپ دیدہ ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم اسے کہتے ہیں بھائی جو اپنے سلطنت کے تمام آلات سے باخبر ہے، جو اپنی رعایا کے آلات سے اچھی طرح سے واقف ہے، اسے کہتے ہیں بھائی اللہ نے اسے ہمارا ولی بنایا، اللہ نے اسے ہمارا قائد بنایا، جو کسی کے حال میں ہم سے غافل نہیں۔ لیکن عزیزان محترم درمیان میں بھی ایک کڑی کا ہونا ضروری، یہ بات صرف زمانے دہرت کی نہیں، میں نے عرض کیا کل کی پہلے سے کہ امام اگر تشریف بھی رکھتے ہوں تب بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ لوگ ہوں کہ جو ہمارا رابطہ امام سے جوڑتے ہوں۔ اور یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کو حدیث نے فقہاء جامع الشرائع کا نام دیا ہے، اور فقیہ جو پورے اسلامی سماج اور اسلامی معاشرے کی رہبری اور قیادت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ عزیزان محترم اسی کو رہبر کہا جاتا ہے، اسی کو رہبر کہا جاتا ہے۔ لفظیں ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت سارے الفاظ ہیں، بہت سارے اصطلاحات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو پہلے ہم نے نہیں سنی تھی اب ہم تک پہنچی۔ عزیزان محترم یاد رہے کہ کسی چیز کا نہ سننا کسی بات کے نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ آخر ہم نے دین کتنا سیکھا ہے، کتنا حاصل کیا ہے، ہمارا زور فاخنارے دین کے سلسلے میں ہے کتنا، کہاں سے ہم نے دین لیا ہے، کتنے لوگ ہم میں ہیں کہ جو براہ راست دین کے زور سے دین حاصل کرتے ہیں، براہ راست قرآن پڑھتے ہیں، براہ راست حدیث پڑھتے ہیں، براہ راست شہادت معصومین کو دیکھتے ہیں، براہ راست مسجد بنا کا پڑھتے ہیں، براہ راست ایک پہ کامرہ دیکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ڈائریکٹ اسلام کو اور دین کو اس کے اپنے زور سے حاصل کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ، اکثریت لوگوں کو پبلک، عام پبلک دین کو کیسے حاصل کرتی، کہاں سے لیتی ہے دین؟ زیادہ تر علماء کی تقریروں سے، ممبر سے جو کچھ ہم نے سن لیا، مجلس میں جو کچھ ہمیں بتا دیا گیا، گھر میں کچھ روٹی ماری بات ہمارے کام میں پڑ گئی، معاشرے اور سماج میں کچھ ان سے ان سے سن لیا، توجہ یہی نہ ہے ہمارا دین کے سلسلے میں سورس آف نالج؟ اس کے علاوہ ہمارا دین کے سلسلے میں سورس آف نالج ہے کیا؟ اور اسی سورس آف نالج کو ہم اپنے لیے کافی بھی سمجھتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہم نے ادھر سے سن لیا ادھر سے سن لیا، جو روٹی ماری گفتگو دین کے سلسلے میں ہمارے ذہن تک پہنچ گئی، ہم نے اس کو ذہن میں رکھا اور معجون میں مرکب بنایا اور ہمارے ذہن میں دین کا ایک کانسیپٹ تیار، اور ہم اسی کو اصلی دین سمجھتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے اب تک سنا ہے اور جو نہیں سنا ہے اس کے بارے میں ہم چونک جاتے ہیں، تب بھی ہم نے سنی تھی وہ دین سے خارج ہے۔ عزیزان محترم جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اگر اسے سب جو کچھ بھی ہماری سنی سنائی باتیں ان سب کو آتھینٹک مان لیا جائے، تب جی توجہ، ان سب کو آتھینٹک مان لیا جائے، سب صحیح ہیں، اس میں کوئی غلط بات آپ نے نہیں سنی، دراصل یہ فرض خود مشکل ایک فرض ہے، نہیں بنے یہ فرض خود ایک مشکل فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میں گفتگو کر رہا تھا پرسوں پیش پہ، ممبر پہ آنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے، فاتح کو علم کی قید نہیں ہے، تو ممبر پہ آنے والا جب زبان کھولتا ہے تو آپ سب بتائیے کہ بغیر علم، بغیر نالج کے، بغیر کوالیفیکیشن کے، بغیر قرآن کو جانے پہ، بغیر حدیث کو سمجھے پہ، بغیر معصومین کے ارشادات کو سمجھے پہ، بغیر دین کو پہچانے پہ کوئی شخص اگر زبان کھولے گا تو اس کے یہاں غلطی کا امکان ہے یا نہیں، اس کے یہاں خطا کا امکان ہے یا نہیں؟ اور اگر کم سے کم خطا، کم سے کم غلطی فرض کی جائے تو کتنی غلطیاں فرض کر سکتے ہیں؟ کم سے کم، کم سے کم غلطی، کم سے کم غلطی، ایک پوائنٹ کی غلطی، ایک نقطے کی غلطی، توجہ، ایک ڈاٹ کی غلطی، کم سے کم غلطی یہ فرض کیا سکتی، लेकिन आप जानते हैं कि मेंबर से मैंने जो कुछ कहा, अगर मेरी बात गलत है और इससे किसी के जहन में एक नुक्ते के बराबर भी इनहराफ पैदा हो गया, तो ये इनहराफ कितना खतरनाक हो सकता है। जिन लोगों ने ट्रेन के सफर किए हैं अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रेन जब स्टेशन से रवाना होती है तो फिर एक मंजिल वो भी आती है जहां से ट्रेन की दो पटरियां अलग होती है। तवज्जो, जहां से ट्रेन की दो पटरियां अलग होती है वो एक नुक्ता होता है, वो एक पॉइंट होता है, लेकिन जैसे जैसे फासला आगे बढ़ता चला जाता है दूरी पैदा होती चली जाती है। एक पटरी मशरिक की तरफ जा रही है तो दूसरी ट्रेन की पटरी मगरिब की तरफ जा रही है, तो मशरिक और मगरिब का फासला पैदा हो जाता है। लेकिन इन्हेराब जहां से हुआ था, फासला जहां से हुआ था, वो एक नुक्ता था। तो हजरत मोहतरम अगर मिंबर पे बैठ के कुरान का इल्म ना होने की सूरत में, हदीस का इल्म ना होने की सूरत में, दीन की नॉलेज ना होने की सूरत में हमने कोई बात कही और उस बात से मजमे के जहन में, सामईन के जहन में एक पॉइंट का, एक नुक्ते का इन्हेराब पैदा हुआ, तो याद रहे इसी इन्हेराब के साथ जैसे जैसे वो जिंदगी बसर करेगा वो हद से उतना ही दूर होता चला जाएगा, हद से उतना ही दूर होता चला जाएगा। और इसीलिए इसीलिए फिर बात आई हमने दोहरा के जुमले को अपने आकाश करके आगे बढ़ूं कि अजीजान को तो मैं करता हूं कि मिंबर की जिम्मेदारी, मिंबर की जिम्मेदारी ज्यादा अहम है दूसरी जिम्मेदारी को उठाने। हालांकि मसलन दूसरी जिम्मेदारी सरफस कर ली कि आपको इलाज कराना है, नजबे जुकाम का इलाज कराना है, ब्लड प्रेशर का इलाज कराना है, कोई भी जिसमानी बीमारी उसका इलाज कराना है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के लिए उसको अच्छी तरह से छान कटा करते हैं कौन डॉक्टर है, कैसा डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, नॉन स्पेशलिस्ट है, जनरल फिजिशियन है, कैसा है। मिसाल के तौर पर हमारे मुल्कों में तो एक और मसला है, असली डॉक्टर है, नकली है, जाली डिग्री तो नहीं लिए बैठा हुआ है। ये सारी की सारी चीजें देखी जाती है और परखी जाती है। इसी सूरत से और दीगर मसला मैं पूछता हूं कि अगर आप नजले जुकाम के इलाज के लिए किसी नजली डॉक्टर के हक के चौक गए, किसी जाली डिग्री वाले के पास चले गए, इसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या होने वाला है? तवज्जो, इसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान यही होगा कि जो आपके नजला जुकाम है वो अच्छा नहीं होगा, एक हफ्ते में अच्छा होने की बजाय महीने में अच्छा होगा, एक महीने में अच्छा होने की बजाय साल में अच्छा होगा, नहीं अच्छा होगा मौत आगे हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या नुकसान बताइए? इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर आप इंजीनियर के हफ्ते जा गए इसका ज्यादा नुकसान ये होगा जो बिल्डिंग आपने बनवाई गई है, नॉन क्वालिफाइड लॉयर के हफ्ते जा गए जो मुकदमा आपने दाखिल किया उसमें आप आ जाए, इसके अलावा नुकसान क्या होगा? लेकिन यहां आपने समझा कि इस जगह पे अगर आपने गलत आदमी को बिठाया, नॉन क्वालिफाइड को बिठाया, तो इसका क्या नुकसान है? अजीजान मोहतरम, मुसल्ले की जिम्मेदारी से भी ज्यादा सही है मिंबर की जिम्मेदारी, इसे ध्यान में रखिएगा। मुसल्ले पर दो रकअत नमाज की इमामत के लिए आप किसे आगे बढ़ाते हैं? वहां तो देखा जाता है आलिम हो, वहां तो देखा जाता है मसाइल से वाकिफ हो, वहां तो देखा जाता है कि उसकी तरह सही हो, वहां तो देखा जाता है आदि हो। इतनी सारी शर्तें होती हैं तब आप किसी को मुसल्ले पर इमामत के लिए आगे बढ़ाते हैं। आप उन लोगों में नहीं है जो कहते हैं सल्लु वला कुल्ले पर मिन मफाजिल, कि हर नेकुकार और हर फासिक को फाजिल जिसके पीछे चाहो नमाज पढ़ोगे, आप तो ऐसा नहीं करते। आप मुसल्ले के लिए शर्तें देते हैं कम से कम इल्म की और अदालत की शायद है। तो अजीजों मुसल्ले पे दो रकअत नमाज आप पढ़ रहे हैं उसके लिए इतनी शर्त है, मिंबर के लिए कोई शर्त नहीं, इसके लिए जैसी जिम्मेदारी ज्यादा सही है। मुसल्ले पे अगर ना आया गया तो उसका ज्यादा नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान यही होगा कि आपने दो रकत, चार रकत, तीन रकत जो नमाज उसके पीछे पड़ी है वो बाकी हो जाएगी, आपकी गर्दन पे बाकी रहेगी, जब चाहिएगा अदा कर लीजिएगा। लेकिन मिंबर पे अगर ना हिला और उसने कोई गलत फिक्र दे दी जिसकी वजह से आपके अकीदे में इन्हराम पैदा हो गया, आपकी एक आइडियोलॉजी में इन्हराम पैदा हो गया, आपकी फिक्र में इन्हराम पैदा हो गया, तो अजीजान मोहतरम को कहां लेके जा रहा है? लिहाजा मैं सिर्फ एक जुमला कहकर भी बात मुकम्मल करूं कि मुसल्ले पे ना हिलाएगा, डॉक्टर की कुर्सी पे ना हिलाएगा तो सिर्फ मौत का बाइस बनेगा, मुसल्ले पे ना हिलाएगा सिर्फ नमाज के बाकी होने का बाइस बनेगा, लेकिन मिंबर पे ना हिलाएगा तो पूरी कौम को जहन्नम नसीब करके रख देगा। जो कुछ मिंबर से हमने सुना, जो कुछ फिक्र हम तक पहुंची, हमने उसको ऐन दीन समझ के कबूल कर लिया। अब जब हमने उसे ऐन दीन समझ करके कबूल किया है तो अजीजान मोहतरम हमारी यही तो है असल में नॉलेज, यही तो है हमारा कुल सरमाया। अब बहुत सारी बातें जो हमने नहीं सुनी, हम तक नहीं पहुंची, तो अजीजान मोहतरम किसी चीज का न सुनना, हम तक न पहुंचना उसके न होने की दलील नहीं है। इसलिए कि पूरा दीन دین کے کتنے افواہ ہیں، دین کے کتنے شعبے ہیں. اگر آپ فقہ کی کتابوں کو لے لیں، فقہ کی کتابوں، تو چند مسائل نماز اور روزے اور حج وغیرہ کے جو روزانہ پیش آتے ہیں یہی تو بیان کیے جاتے ہیں. 156 کتابیں، 156 افواہ، اس کے اندر کتنی باتیں ہیں، کتنے مسائل ہیں، وہ سب کہاں بیان کیے جاتے ہیں. تو عزیزو، اسی صورت سے جب تک ہم نے ہماری دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا، جب تک اسلامی حکومت کی بات سامنے نہیں آئی تھی، جب تک اسلامی معاشرے کی یہ ضرورت ہماری سامنے نہیں آئی تھی، اس وقت تک ہم لفظوں سے واقف نہیں تھے. لیکن جب ضرورت ہوئی تب لفظ ہمارے سامنے آئی. چنانچہ انہی لفظوں میں سے ایک لفظ جس نے لوگوں کو شروع شروع میں پریشان کیا تھا، الحمدللہ ایسا نہیں، وہ لفظ ولایت فقیہ ہے. عزیز نام مطلب سمجھے کہ ولایت فقیہ علماء کی کوئی منگڑت ہے. عزیز نام محترم یاد رہے کہ ولایت فقیہ ولایت قدیر سے الگ کوئی چیز ہی نہیں ہے. ولایت قدیر جس طرح رسول اللہ کی اور رسول اللہ کی ولایت جس طرح اللہ کی ولایت کا استعمال ہے، اسی صورت سے ولایت فقیہ اسم امام زمانہ کی ولایت کا استعمال ہے. جو ولایت فقیہ کا انکار کرتا ہے وہ ولایت امام زمانہ سے انکار کرتا ہے. سلام پڑھے پر محمد والے محمد. ان تمام ضرورتوں کی تکمیل پروردگار عالم نے اپنے ذمہ لی. میں نے عرض کیا تھا ایک دن کی مجلس میں تعمیر کے طور پر مختصر طریقے سے کہ پیاس ہمیں لگتی ہے، پانی پینا ہماری ضرورت ہے یا نہیں؟ توجہ، پانی کا بندوبست اس نے کیا ہے، پانی اس نے خلق کیا. بھوک ہمیں لگتی ہے، بھوک ہماری ضرورت ہے، لیکن کھانے کے لیے اناج اس نے پیدا کیا ہے، پھل اس نے پیدا کیا ہے، میوے اس نے پیدا کیے، غذا اس نے پیدا کیے. توجہ، ہماری جتنی بھی ضرورتیں، ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آکسیجن کی ضرورت ہے. عزیزان محترم، آکسیجن ہم اگر اپنے لیے ڈھونڈنے جائیں تو کہاں ڈھونڈیں؟ پروردگار عالم نے اس آکسیجن کو دنیا میں کائنات میں پہلے سے وجود عطا کر دیا ہے. اس سے جتنی ضرورتیں ہیں معبود اس کا بندوبست کرتا رہتا ہے. یہی صورت حال قیادت و رہبری کی بھی ہے. عزیزان محترم، ہر معاشرے میں صالح قیادت کی ضرورت تھی، تو ہر معاشرے میں اس نے صالح قائد پیدا کیے. ہر دور میں قائد رہے ہیں، ہر دور میں وہ الہی نمائندے رہے ہیں، چاہے نبی کی شکل میں رہے ہوں، چاہے امام کی شکل میں رہے ہوں، اور چاہے علماء کی شکل میں رہے ہوں، ہر دور میں رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ دور میں، کچھ افراد نے، کچھ زمانے کے لوگوں نے اپنے دور کے رہبر کو پہچانا اور کچھ لوگوں نے نہیں پہچانا. جنہوں نے جو دنیا سے چلا جائے اس عالم میں کہ اپنے زمانے کے رہبر کو، اپنے زمانے کے قائد کو، اپنے زمانے کے پیشوا کو، اپنے زمانے کے امام کو اگر جانتا ہو تو وہ جاہلیت کی مبتلا ہے. یہ ہم پریشان ہیں. اللہ نے ہر دور میں رہبر پیدا کیے، ایسے افراد، ایسے سارے لوگ جو ہمیں اللہ کی طرف لے جائیں، جو ہمیں دین کے راستے پہ چلائیں، جو ہمیں معراج و کمال عبدیت کا مالک بنائیں. ایسے لوگ ہر معاشرے میں رہے، ہر زمانے میں رہے. کسی زمانے میں ان کی شناخت ہوئی، کسی زمانے میں ان کی شناخت نہیں ہوئی. لیکن عزیزان محترم، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی دور، کوئی بھی زمانہ، چاہے وہ زمانے لے رہا تھی کیوں، سارے کو نماز اور سارے کی عادت سے خالی رہے. کیسے کیسے واقعات تاریخ میں موجود ہیں. ائمہ اور معصومین نے ایسا کیا تھا کہ پیغمبر سے لے کے 11 اماموں تک، حتیٰ کہ آخری امام تک، تمام ائمہ نے اس مسئلے پہ زور دیا. یہ آخری حدیث بار بار کیا کہتے ہیں؟ العلماء، علماء ہمارے امین ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. عزیزان محترم، پوچھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ علماء نبی کے وارث کس چیز میں ہوتے ہیں، کس چیز میں ہوتے ہیں؟ کیا کوئی نبی بینک بیلنس چھوڑ کے مرتا ہے؟ کیا کہیں کوئی زمین جائیداد ہوتی کوئی نبی لکھ کے جاتا ہے کہ فلاں مالک میری زمین لے لے میرے مکان پر اپنا وہ حصہ حاصل کر لے میری جائیداد پہ اپنا حصہ حاصل کر لے. کس چیز کے وارث ہوتے ہیں؟ یہ علماء انبیاء کے علم کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء کے علم کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء کے ان تمام فرائض کے وارث ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے دیا ہے. علماء ورثۃ الانبیاء، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر کا اشارہ علماء امتی افضل الانبیاء. یہ وہ حدیثیں برابر آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن انہیں بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کا یہ دستور ہے، قرآن کی مثال ہے کہ بات جب اہم ہوتی تو اسے اس قدر دہرایا جائے جب تک دل میں بیٹھ جائے، ذہن میں کھڑا بنا دیں. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں. اور حدیث علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی افضل ہیں. عزیزان محترم، بنی اسرائیل کے انبیاء میں کون کون ہیں؟ جناب موسیٰ، جناب موسیٰ جیسا اول العزم پیغمبر بنی اسرائیل کے انبیاء میں ہے. جناب عیسیٰ، جناب عیسیٰ جیسا اول العزم نبی بنی اسرائیل کے علماء انبیاء میں ہے. پیغمبر کرے انبیاء بنی اسرائیل سے بھی افضل ہیں میری امت کے علماء. یہ ہے پیغمبر کا ارشاد، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ارشاد صرف ارشاد ہے بلکہ اس کا ثبوت بھی موجود ہے. پڑھیے کتابوں میں آتا ہے. اللہ نے بھی ایک مرتبہ ایک خواب پیغمبر تشریف فرمائے، جناب موسیٰ کی بھی موجود ہیں. چنانچہ جناب موسیٰ نے اللہ میں ہندی کے بارے میں پیغمبر سے جاننا چاہا کہ یہ کون ہے یہ بزرگ. پیغمبر نے اشارہ کیا تو خود پوچھ لو. اب جناب موسیٰ نے اللہ میں ہندی سے خواب میں گفتگو شروع کی، پوچھ رہے آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ میں ہندی نے تفصیلی جواب دینا شروع کر دیا. میرا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، میں فلا جگہ کا رہنے والا ہوں، میرا فلا قبیلے سے تعلق ہے. ایک تفصیلی جواب دیا. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ میں نے صرف آپ کا نام پوچھا ہے، صرف آپ کا نام درخواست کیا، آخر اتنے تفصیلی جواب کی کیا ضرورت تھی؟ جناب اللہ میں ہندی کون؟ غیر معصوم. یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ علماء غیر معصوم. اللہ نے ہندی غیر معصوم. جناب موسیٰ کون؟ نبی اور پیغمبر صاحب شریعت معصوم. ان سے گفتگو رہی اللہ نے ہندی سنتا میں نے آپ کے نام پوچھا تھا تفصیل جواب کی ضرورت تھی. تو اللہ میں ہندی کہتے ہیں کہ قدرت نے بھی تو آپ سے صرف اتنا ہی پوچھا تھا، وہاں دیکھا بھی میں نے کہا یہ موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں یہ اصل میرا اصل ہے. چپ ہو جاتے ہیں، اتنی جواب دیکھتے فرد کرتے، لیکن آپ نے تفصیلی جواب کیوں دیا؟ یا مسایا اتبا کو علیہ بعض الشبع على غنمی وفیہا لیا محارب اخرى. یہ میرا اصل ہے، اس سے میں آپ کی بدیاں کرتا ہوں، اس پہ میں تکیہ کرتا ہوں، اس کے اندر میرے لیے اور بہت سارے فوائد. اتنے لمبے جواب کیوں دیتے ہو؟ کہا کہ اللہ علامہ کی یہ تو دیکھو میں کس کی بارگاہ میں شرف یاب ہو رہا تھا، کس کی بارگاہ میں گفتگو کر رہا تھا، تاجر مطلق. تو میں نے چاہا کہ میں لمبا جواب اس لیے دوں تاکہ دیر تک گفتگو کر سلسلہ جاری رہے، دیر تک میں اس سے کلام کا شرف حاصل کرتا رہا. کہا کہ اور اے اللہ کے نبی، میں بھی تو کسی عام شخص سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں موسیٰ جیسے پیغمبر سے گفتگو کر رہا ہوں، نبی سے گفتگو کر رہا ہوں، صاحب شریعت سے گفتگو کر رہا ہوں، اور اللہ پیغمبر سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ نے چاہا وہاں سے سلسلہ پوچھا تھا، میں نے چاہا یہاں دیر تک کلام جاری رہے تاکہ میرا شرف برقرار رہے. اور دوسری حدیث کہ جو 40 شب جمعہ لگاتار کرتا جائے گا اور امام مظلوم کی زیارت کرے گا تو اسے امام زمانہ کی زیارت حاصل ہوگی. البیدی نے کہا کہ چلو ان دونوں حدیثوں کے سلسلے میں عملی طور پہ تجربہ کرتے ہیں, 40 شب جمعہ زیارت کرتے ہیں, امام کی زیارت ہوگی تو ایک دوسری حدیث کے بارے میں بھی امام سے سمجھ لیں گے اور دریافت کر لیں گے. 40 سے 39 شب جمعہ زیارت کر چکے لگا تھا, 40ویں شب جمعہ المیدی زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں, امام سے ملاقات کر دی, ملاقات نہیں ہوئی. اب پریشان کہ حدیث میں نے دیکھی تھی کہ امام ملاقات ہوئی, کس سے پوچھے ہو دوسری حدیث پر. کچھ دور گئے تھے, ایک راستے میں ایک مرد عرب نظر آئے, اس مرد عرب نے پوچھا کہ علامہ کیا بات ہے, کیوں آپ اس قدر رنجیدہ ہیں, کیوں اس قدر پریشان ہیں؟ کہا مرد عرب تو اپنی راہ لے, یہ کچھ علمی مسائل ہیں میں پوچھا ہوں, کہیں بتائیے تو صحیح علامہ, ہو سکتا ہے میں اس کا کوئی حل بتا سکوں. تو علامہ نے ذکر کیا کہ یہ دو حدیثیں, تو کہا اچھا پہلی والی حدیث کہ جو حسین پہ رو یا رلائے ہونے والی کی صورت ہے, اس کے لیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بادشاہ تھا کہ جو شکار پہ گیا اور وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا, لشکر سے الگ ہو گیا. شام کے قریب اس نے ایک ہرن دیکھا اور اس کے پیچھے اپنے گھوڑے کو ڈال دیا. وہ ہرن فرار کرتا رہا, بھاگتا رہا, یہاں تک کہ نظروں سے گزر ہو گیا. اب وہ بادشاہ ایک ایسے جنگل میں جہاں کوئی اس کا اپنا نہیں, بے آب ہو گیا میدان اور اس کو پیاس سے ہلاک ہو رہا ہے. دور سے اسے ایک روشنی نظر آئی, وہاں پہنچا اور اس نے جانے کے بعد وہاں دیکھا تو ایک ضعیفہ تھی. اس نے کہا کہ ضعیفہ تیرے پاس اگر پانی ہے تو پانی پلا دے. اس نے پانی پلایا, بادشاہ کی ضیافت بھی کی اور اسی کے ساتھ ساتھ بادشاہ کو اپنا مہمان ٹھہرایا. اس کے پاس مال دنیا سے کچھ نہیں تھا, ایک بکری تھی جو اس کی کل کائنات اسی کا دودھ بیچ کے وہ اپنا خرچ چلاتی تھی. اسی بکری کو ذبح کر کے بادشاہ کو کھلا دی. جب بادشاہ صبح کے وقت رخصت ہونے لگا تو اس سے پوچھا کہ تو اس جنگل میں کس طرح زندگی بسر کرتی, تو اس نے اپنا پورا واقعہ کیا کہ کوئی بکری تھی جسے میں ذبح کر کے تجھے کھلا دیا. کہا کہ اچھا تو اگر کبھی پریشان ہو تو میری مملکت میں آ جانا, میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں, میں تجھے اس کی جزا دوں گا. چنانچہ ایک عرصے کے بعد جب ضعیفہ پہ عرصہ حیات ہوا تو وہ بادشاہ کے شہر ملک پہنچی اور پہنچنے کے بعد اس سے ملاقات کی. بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ بتاؤ میں اس ضعیفہ کو اس کا بدلہ کیا دوں. تو کسی نے کہا اتنا مال دے دے, کسی نے کہا اتنی اشرفی دے دے, کسی نے کہا اتنے جواہرات دے دے, کسی نے کہا کہ آدھی سلطنت دے دے. بادشاہ نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا, تم نے انصاف نہیں, اس کی کل کائنات کیا تھی؟ ایک بکری, وہ پوری بکری اس نے ذبح کر کے مجھے کھلا دی. میری کل کائنات کیا ہے؟ یہ سلطنت اتنا بڑا تخت اتنا بڑا تاج, تو جب تک میں اس کی کل کائنات کے مقابلے میں اپنی کل پونجی نہ دے دوں اس وقت تک انصاف کا تقاضا کیسے پورا ہوگا؟ لہٰذا اس نے کہا کہ میں تخت حکومت چھوڑتا ہوں, اس کے بیٹے کو اس نے اپنی جگہ پہ بادشاہ بنایا اور پوری مملکت کا مالک بنا دیا. اس مرد عرب نے یہ واقعہ سنانے کے بعد کہا کہ ایک معمولی انسان کسی کے احسان کے بدلے میں جس نے اپنی کل پونجی اٹھا دی ہو یہ کر سکتا ہے کہ اپنی کل کائنات اسے دے دے, یہ بتاؤ کہ حسین نے اللہ کی راہ میں کیا حاصل کرتا ہے؟ حسین نے اپنی اللہ کی راہ میں کیا کچھ نہیں اٹھایا. عزیزو احباب کی قربانی نہیں دی, آبا و اجداد کی قربانی نہیں دی, بچوں کی قربانی نہیں دی, جوانوں کی بہت سی ایسی قربانی حسین نے دی. اگر اللہ جو رحیم ہے, جو کریم ہے, جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے, حسین کے رونے والے کے لیے ایک جنت دے دیتا ہے تو اس میں تعلق کی کون سی بات ہے؟ ہاں ٹھیک, یہ حدیث تو سمجھ میں, لیکن وہ حدیث اسی اثنا میں علامہ دہلوی کے پاؤں سے نالے گر چکی تھی اور اسے مرد عرب نے ان کے پاؤں میں پہنا دی تھی, تاکہ اچھا وہ حدیث کہ جو 40 شب جمعہ امام کی زیارت کے لیے جائے اسے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوگی. اس حدیث کے بارے میں تو کہا کہ اللہ میں دلی اب کیا چاہیے, نارائن تو تمہارے لگوں میں پہنا دی ہے. تو مقصد عرض کرنے کا یہ واقعات, بہت سارے واقعات ہیں کہ جو جنہیں سننے کا ہمارا ذہن مطابق میں نہیں ہوگا, اس لیے کہ ابھی ہماری ذہنی اور فکری سطح اس منزل میں نہیں ہے. عزیزان محترم یہ واقعات وہ ہیں جو ہماری زبان پہ پہرے لگاتے ہیں, مت کہنا کہ یہ غیر معصوم ہیں, ان سے خطا کا امکان ہے, ان سے غلطی کا امکان ہے. نہیں, بغیر خطا کا امکان ہے کہ معصوم نے ان کو تمہارا قائل کرایا, معصوم نے تمہارا کرایا ہے. تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ تم شرطوں کو دے دو, کوالٹیز کو دے دو, جن کوالٹیز اور جن شرطوں کے تحت معصوم نے بنایا, اگر وہ شرطیں ہیں, وہ صفات ہیں, وہ شرائط پائی جاتی ہیں, وہ کنڈیشنز موجود ہیں, تو پھر تمہیں ان کی پیروی کرنا ہے, ان کا اتباع کرنا ہے. اور میرا اختتام کر رہا ہوں, یہی ہے جانب الہی, اتباع, اطاعت, پیروی, یعنی ہے اصل ولایت، روح ولایت. ولایت چاہے آپ حاکمیت کے معنی ملے اور ولایت چاہے محبت کے معنی ملے. محبت بھی اطاعت چاہتی ہے اور عقیدہ ولایت بھی اطاعت چاہتا. بغیر اطاعت کے نہ محبت پائے جمہور کو پہنچتی ہے اور نہ بغیر اطاعت کے عقیدہ ولایت کو پہنچتی ہے. اور اسی لیے پروردگار عالم نے زور دیا ہے جگہ جگہ اطاعت کے مسئلے پر. اطیعوا اللہ واطیعوا رسولا واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. اس لیے کہ بغیر اطاعت کے، بغیر پیروی کے نہ عقیدہ ولایت ثابت ہو سکتا ہے اور نہ محبت ثابت ہو سکتی ہے. اور عزیزان محترم، اطاعت بھی کون سی اطاعت؟ اطاعت وہ اطاعت جس میں نہ چوم و چرا شامل ہو اور نہ ٹال مٹول شامل ہو. چوم و چرا کا مطلب کیا؟ یعنی امام نے حکم دیا، جس کو ہم ولی مانتے ہیں، جس کو اپنا رہبر مانتے ہیں، جس کو اپنا قائد مانتے ہیں، امام نے پوچھا اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مولا نے یہ کیوں کہہ دیا، مولا کی اس میں کیا حکمت ہے، مولا کی اس میں کیا مصلحت ہے، مولا یہ کام مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں، چونو چہرا سے ہم کام لے رہے ہیں، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی منطق کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے. چونو چہرا جیسے بہت سارے لوگ، یہ مثال ہے ہمارے میں، نماز کا فلسفہ جب تک نہیں سمجھ جائیں گے نماز نہیں پڑھیں گے، روزے کا فلسفہ جب تک نہیں سمجھ جائے گا روزہ نہیں رکھیں گے، حج کا فلسفہ جب تک نہیں سمجھ میں آئے گا حج نہیں رکھیں. ہر چیز میں لاجک ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز میں فلاسفی ڈھونڈتے ہیں. تو جس کا یہ مثال بنا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں لاجک اور فلاسفی ڈھونڈ رہا ہے، وہ امام کے حکم میں بھی لاجک ڈھونڈے گا، امام کے احکام میں بھی فلاسفی تلاش کرے گا. تو عزیزان محترم، اگر کسی نے لاجک اور فلاسفی تلاش کی تو پھر یہ اطاعت اطاعت ہے. اس لیے کہ بندگی وہی بندگی ہے پروردگار کی کہ جو بغیر لاجک ڈھونڈے ہوئے کیا، اور اطاعت بھی وہی اطاعت کے معصوم کی جو بغیر چونو چرا کے بغیر. چونو چرا کی اس میں کوئی گنجائش نہیں. اور اسی صورت سے چونو چرا کے بعد ٹال مٹول قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کا رفتہ وائل ہے جو نماز میں ٹال مٹول کرتے ہیں، جو نماز بھولے پڑے رہتے ہیں. عزیزان محترم، معصوم کا حکم بھی ٹال مٹول برداشت نہیں کرتا، ٹال مٹول قبول نہیں کرتا. چنانچہ جو لوگ کے اطاعت کی بدترین منزلوں میں فائز تھے انہوں نے اس پر عملی طور پر پیش کیا ہے، اور اطاعت کا مسئلہ اتنا واضح ہے، اتنا واضح ہے کہ اس کو قرآن نے تو واضح کیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے حبیب، انہوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ تمہاری دوستی اور محبت کا دعویٰ ثابت ہو. تو محبت ایک دعویٰ ہے، محبت کا تعلق دل سے ہے، دل کی بات عمل سے ثابت ہوتی ہے. بغیر عمل کے، بغیر اطاعت کے کوئی دعویٰ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتا ہے. اور اسی لیے عربی شاعر نے کہا ہے کہ تاثیر الہ فان تذرو ہو بہو هذا محال فی قیاس ودیو. تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اس کے گناہ کرتے ہو، اور اس کے بعد اسے محبت کی بھی دعوے دار ہو. یہ ایسی بات ہے جس کو آپ تسلیم نہیں کرتے. کیوں؟ لو کان حب کا صادقا لاتعلم فان المحب لا يحب يطيع. اگر تمہارا دعوی دوستی، تمہارا دعوی محبت پروردگار درست ہوتا، صحیح ہوتا، سچا ہوتا تو تم احکام و فرائض الہیہ کی پیروی کرتے. اس لیے کہ دوست دوست کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ اطاعت کرتا. یہ عربی شاعر کہہ رہا ہے، اور معصوم نے بھی اسی کو معیار قرار دیا. کتنا مشہور واقعہ ہے، آنے والے آئے ہمارے آگے چکی امام صادق علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچ ہوتا ہے پرانے زمانے کا سفر، صعوبتوں کا سفر، مشکلات کا سفر، تھکا ہارا بیچارا مسافر آیا، امام کو سلام کیا، امام جواب سلام دیا، جواب سلام کے بعد امام نے نہیں پوچھا کہ ہارون کس گھر سے تم مدینے آئے، آنے کا مقصد کیا ہے، آنے کا سبب کیا ہے، نہیں، امام ہارون آئے، امام نے ہارون کہا ہارون دیکھو یہ تنور روشن ہے، تنور میں تو چلے جانا، ہارون نے حکم امام سنا، خاموشی سے تنور چلے گئے، تنور کے اندر داخل ہو گئے اور امام کے حکم سے تنور پہ سر کو جگ کیا گیا اور امام اب ان دعوائے دعوے دارانہ محبت سے گفتگو میں مشغول ہیں اور ان کے اندر ایک انقلاب، ایک ہیجان، ایک ہلچل مچی ہوئی ان کے وجود میں، شاید سوچ رہے ہو کہ دیکھیے اس بیچارے کا ضعیف انسان، اس کو موت کھینچ کے لائی تھی، یہ تو آپ اس کے اندر جڑ گیا ہوگا، امام نے اس کو تنور کے اندر بیٹھ دیا، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوں، کچھ دیر امام ان سے گفتگو میں مشغول ہے اور مشغول رہنے کے بعد امام نے کہا چلو چل کے دیکھیں کہ ہارون کس عالم میں ہے، تو آپ دیکھیے ان کا کیا فائدہ دھیان کھلتا ہے، کہتے مولا ہارون اب ہارون کہاں ہوں گے، ہارون تو جب ان کے خاک ہو چکے ہوں گے، ہارون کا تو وجود بھی برقرار نہیں ہوگا، امام نے کہا چلو چل کے دیکھیں تو صحیح، چنانچہ تنور پر سے سرپوش ہٹایا گیا، جب سرپوش ہٹایا گیا تو ان لوگوں نے ان جھوٹے دعوے داروں نے محبت کی وہ منظر دیکھا کہ اپنی آنکھوں میں یقین نہیں آ رہا تھا، وہ منظر دیکھا کہ تنور روشن ہے، آگ جل رہی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں اور ان بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ہارون مکی انتہائی سکون و وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تسبیح و تحلیل پروردگار کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل پروردگار کر رہے ہیں اور ہارون کا سکون آواز دے رہا ہے کہ دیکھو یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں تمام قافلے کے لوگ پیاسے ہو رہے تھے. شمر نے قافلے کو روکا اور مشقیں نکالی اور تمام قافلے کو سیراب کرنا شروع کیا. جناب سکینہ نے دیکھا کہ شمر قافلے کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہے. شہزادی نے کہا پھوپھی اگر آپ اجازت دیجیے تو میں بھی شمر سے پانی کا مطالبہ کروں. کہا بیٹی سکینہ اگر شمر پانی دے تو مطالبہ کر سکتی ہے. حضرت عمر اللہ جناب سکینہ ننے ننے قدموں سے آگے بڑھی. اے شمر میرا جگر کباب ہو رہا ہے شدت تشنگی سے. اے شمر پیاس کا غلبہ ہے تھوڑا سا پانی پلا دے. شمر نے خاموشی اختیار کی. اب سکوت کا اقرار بچی سمجھی کہ شاید شمر پانی پلا دے گا. شمر تمام
شہید ہوئے ہیں اور جملہ شہدائے اسلام کے.